بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया। और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
सामिन, रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामिन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तिलावत और नायात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली असगर बुरुमंद। सामिन, हमारी ये शाम की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। सामिन, हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सामिन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश, जिसमें आलमी ख़बरें, रिपोर्टें और इंटरव्यू पेश किया जाएगा। फिर आप सामिन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे। नात के बाद तारीख़ी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला होगा, यादों के झरोके। फिर हफ्ते बसीज की मुनासिबत से खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा। उसके बाद आप सामईन सुन सकेंगे प्रोग्राम आईने सहाफत, और आईने सहाफत के बाद समाअत फरमाइएगा प्रोग्राम इस्लाम की मार्फत। सामईन, ये तो रही हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब, कुछ ही लम्हात बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। यह समीन प्रोग्राम गिर्द व पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें। खबरों से कबल हमारी वेबसाइट का पता नोट फरमा लें, urdu.sahartv.ir। इसमें आप रेडियो के ऑप्शन को क्लिक करें, लाइव ऑप्शन को क्लिक करें और ताज़ा तरीन खबरें और दीगर मालूमाती प्रोग्राम समाअत फरमाएं। आलमी खबरों के साथ हाजिर हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेश खिदमत है बास अहम खबरों का खुलासा। रहबर इनकलाब इस्लामी ने बसीज के जवानों को मुखातब करते हुए फरमाया है कि वो खुदावंद मुताल व दाना व हकीम पर एतमाद व यकीन करके मुल्क के तमाम मसाइल हल करने में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। इस्लामी जमहूरी ईरान के वजीर खारजा ने जोर देकर कहा है कि ईरान एटमी एनर्जी की आलमी एजेंसी के साथ तआवुन के सिलसिले में पुरअज़्म है। हिंदुस्तान के दारुलहुकूमत दिल्ली के नज़दीक वाक़ उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में दवा साजी की सनअतों की जनूबी एशिया की सबसे बड़ी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में ऐलान किया है कि अफगान अवाम की मदद व हिमायत के लिए सरकारी बैंकों के ज़खायर से बिला जवाज़ इस्तफादा आइंदा महीनों में मुल्क में इंसानी अलमिया जन्म लेने जैसे हालात पैदा कर सकता है। और अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि अक़वाम मुत्तहदा यमन में तमाम फरीकों से सब्र व तहम्मुल से काम लेने के लिए अपील करता है। खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। रहबर इनकलाब इस्लामी ने हफ्ते बसीज की मुनासिबत से अपने एक पैगाम में अवामी रजाकार फोर्स बसीज के जवानों को मुखातब करते हुए फरमाया है कि वो खुदावंद मुताल व दाना व हकीम पर एतमाद व यकीन करके मुल्क के तमाम मसाइल हल करने में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। रहबर इनकलाब इस्लामी हजरत आयतुल्लाही लुज़्मा सैयद अली खामनेई ने हफ्ते बसीज की मुनासिबत से मुबारकबाद पेश करते हुए फरमाया है कि बसीजी जवान अपने से पहले की नस्ल की मानिंद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के महबूब फरजंदों की तरह हैं। आपने फरमाया कि तमाम बसीजी जवानों को अपनी कदर व मंजिलत को समझना होगा और उन्हें जान लेना चाहिए कि वो दानिश खिरदमंदी, बुलंद अज़्म हौसले और सही अंदेशी के साथ और خداوند دانا و توانا پر اعتماد و یقین کر کے ملک و قوم کے عام مسائل کے حل میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نیز ایرانی قوم کا اس بارے میں کئی عشروں کا تجربہ بھی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 آذر 1358 ہجری شمسی مطابق 26 نومبر 1979 کو ملک میں عوامی رضاکار فورس بسیج تشکیل دینے کا فرمان جاری کیا تھا۔ گزشتہ 4 عشروں کے دوران ایران کی عوامی رضاکار فورس بسیج نے نہ صرف فوجی اور دفاعی شعبوں میں ایران کے اسلامی جمہوری نظام کا دفاع کیا ہے بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہمیشہ نمایاں ترقی بھی کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ سے ملاقات میں زور دے کر کہا ہے کہ ایران ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی سے ملاقات میں دفاعی سمجھوتوں کے تناظر میں آئی اے اے کے ساتھ تعمیری اشتراک عمل کے لیے ایران کے سنجیدہ عزم پر زور دیا اور امید ظاہر کی کہ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ کے دورے سے فریقین کے درمیان تعاون مضبوط ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کی ٹیکنیکل امور، غیر جانبداری اور کسی طرح کے بیرونی سیاسی دباؤ کی کوئی پرواہ نہ کیے جانے پر بھی زور دیا۔ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ نے اس ملاقات میں آئی اے اے کے ٹیکنیکل امور اور اس کی غیر جانبداری پر تاکید کرتے ہوئے اپنے دورے کو اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے، مسائل کے حل، ایک دوسرے کو سمجھنے اور مذاکرات کے عزم کا ثبوت قرار دیا اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ قریبی تعاون میں آئندہ مہینوں میں باقی ماندہ موضوعات کے لیے آئی اے اے کی آمادگی کا اعلان کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی پابندیوں اور عالمی حمایت و مدد کے فقدان کے باوجود پوری شجاعت و دلیری کے ساتھ جرائم پیشہ گروہوں اور ٹولوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہی۔ سفیر ایران نے انسان کی اسمگلنگ کے زیر عنوان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کہا کہ ایران کا شمار ان اولین ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے منصوبہ بند طریقے سے بین الاقوامی سطح پر جرائم کے ارتکاب سے مقابلے کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے کنونشن پر دستخط کیے ہیں اور اس نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کنونشن کے معین کردہ خطوط پر اور وہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کنونشن کے معین کردہ خطوط پر گامزن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ملکی سطح پر انسانی اسمگلنگ کی روک تھام اور اس کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے خاص قوانین وضع کیے ہیں اور وزارت داخلہ کی نگرانی میں انسانی اسمگلنگ کو لگام دینے کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ اقدامات انجام دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے انتخابات پر روک کی کارروائی کو سخت اور آخری حربہ قرار دیتے ہوئے مقامی بلدیاتی انتخاب کو ملتوی کرنے کے مطالبے پر غور کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یو این آئی کے مطابق ہندوستان کے سپریم کورٹ نے تریپورہ حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔ تریپورہ کے انسپکٹر جنرل آف پولیس آئی جی اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی پی کو بلدیاتی انتخابات کو پرامن اور غیر جانبدارانہ طریقے سے منعقد کرانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ انہیں بدھ کے روز ریاستی الیکشن کمشنر کے ساتھ بیٹھ کر مرکزی نیم فوجی دستوں کی مناسب تعداد کی تعیناتی کے لیے ضروری جائزہ لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ ترنمول کانگریس کی توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کے دوران عرضی گزار کی جانب سے سینئر وکیل جے دیپ گپتا اور گوپال شنکر نارائنن نے ریاست میں حالیہ پرتشدد واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے انتخابات کو منسوخ کرنے کی مانگ کی تھی۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے نزدیک واقع اتر پردیش کے شہر نوئیڈا میں دوا سازی کی صنعتوں کی جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دہلی سے تفصیلی رپورٹ کے ساتھ شمشاد کاظمی۔
جنوبی ایشیا میں دوا سازی کی صنعتوں کی سب سے بڑی نمائش اتر پردیش کے صنعتی شہر نوئیڈا میں لگائی گئی ہے، جس میں دوا بنانے والی ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں۔ ہندوستان کی دوا ساز کمپنیوں کے نمائندوں کے علاوہ 16 ملکوں کے نمائندے بھی اس نمائش میں حصہ لے رہے ہیں۔ کورونا کی تباہ کاریوں کے بعد نوئیڈا میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی نمائش ہے جس میں ایران کی نجی کمپنیوں کے نمائندے بھی شرکت کر رہے ہیں۔
در صورتی کہ مواد اولیه
ایرانی نمائندے نے کہا کہ دوا سازی کے لیے ایران کے خام مواد کو مختلف ممالک میں بھی برآمد کیا جا رہا ہے اور ہم ہندوستان میں بھی انہیں برآمد کرنے کے امکانات تلاش کر رہے ہیں۔ اس نمائش کے دوران بعض کمپنیاں اپنی ادویات کی نمائش بھی کر رہی ہیں۔ اس نمائش کا مقصد دوا سازی کے امور میں ایک دوسرے کے تجربات کا تبادلہ اور تجارت کے امکانات پر غور و خوض کرنا اور نئے شریک کی تلاش ہے۔
اس ایونٹ کے اندر ساری کمپنیز کو اپنے سپلائرز، اپنے جتنے بھی پارٹنرز ڈھونڈنے ہوتے ہیں، ایک چھت کے اندر سارے پارٹنرز ان لوگوں کو مل سکتے ہیں، اینڈ نیٹ ورکنگ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ایونٹ ہے یہ۔
کئی نجی کمپنیوں کے نمائندوں نے ایران کو دوا سازی اور خام مواد کی درآمد اور برآمد کا اہم بازار بتایا اور ایران کے ساتھ اس میدان میں تجارت کی خواہش ظاہر کی۔
ایران میں فارما کا مارکیٹ کافی بڑا ہے اینڈ دے آر ویری کین اباؤٹ اٹ۔ وہ اچھے کوالٹی پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں، وہ لوگ انڈیا کو ٹرسٹ کر رہے ہیں کوالٹی پروڈکٹس کے لیے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس بہت اچھا اسکوپ ہے آگے بڑھنے کے لیے انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا کو بھی اچھا اسکوپ ہے ایران کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے، بیکاز وہ ایک دونوں ریلیشن ایک ٹریڈ پہ چلتے ہیں۔
دوا سازی کی کمپنیوں کے نمائندوں نے ایسی نمائش کے انعقاد کو اہم بتایا اور ہندوستان کو دوا سازی کے ایک اہم بازار سے تعبیر کیا۔
بھارت میں جو فارما کا مارکیٹ ہے بہت بڑا مارکیٹ ہے، پلس دس ٹائپ آف ایگزیبیشن جو ہے، تو ایگزیبیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر سب لوگ مل جاتے ہیں، تو کانٹیکٹ ایک ہی جگہ پر ہو جاتا ہے، آپ 50 جگہ پر سب جگہ پر جا نہیں سکتے ہو۔
اس نمائش میں کرونا پروٹوکول کا پورا پاس و لحاظ رکھا جا رہا ہے اور نمائش 26 نومبر تک جاری رہے گی۔
یہ نمائش داروسازی کے امور میں ملکی اور غیر ملکی دوا ساز کمپنیوں کے تجربات اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کے اہم مواقع فراہم کرتی ہے۔ شمشاد کاظمی، سحر عالمی نیٹ ورک، نوئیڈا۔
ہندوستان میں آتھورائزڈ ڈیجیٹل کرنسی کے ریگولیشن اور پرائیویٹ ورچوئل کرنسی پر پابندی لگانے کے مقصد سے پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن میں ایک بل پیش کیا جائے گا۔ سرمائی اجلاس 29 نومبر سے شروع ہو رہا ہے۔ یو این آئی کے مطابق اس بل میں ہندوستان میں ڈیجیٹل کرنسی کے باضابطہ اجرا اور آپریشن کے انتظامات اور ضابطوں کا التزام ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پرائیویٹ سطح پر کرائپٹو کرنسی یعنی ورچوئل کرنسی کی تجارت پر پابندی کے التزامات بھی شامل ہیں۔ لوک سبھا بلٹن کے مطابق یہ بل ہندوستان میں ہر قسم کی پرائیویٹ کرائپٹو کرنسیوں کی تجارت پر پابندی کے لیے اس میں ورچوئل کرنسی سے متعلق ٹیکنالوجی کے فروغ اور استعمال میں کچھ مراعات دینے کی تجویز بھی رکھی گئی ہے۔ کرائپٹو کرنسی پر بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے 13 نومبر کو ایک اعلی سطحی میٹنگ بلائی تھی اور اس کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ کرائپٹو کرنسی بہت سی مارکیٹوں میں سرمایہ کاری کا ایک پرکشش متبادل بنتی جا رہی ہے، لیکن کرائپٹو کرنسی کی مارکیٹ میں شفافیت کے فقدان کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہندوستان کے صفائی ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا ہے اور دھرنا دیا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں لکھنؤ سے سرور حسین۔
پرانی پینشن کی بحالی، پروموشن اور وقت پر تنخواہوں کی ادائیگی جیسے مطالبے کو لے کر لکھنؤ میں صفائی ملازمین نے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا دیا۔
سن 2004 سے سرکاری ملازمت کرنے والے ملازمین کو حکومت سے ملنے والی پینشن سے محروم کرنے کے قانون کی مخالفت کرتے ہوئے ریاست بھر سے سرکاری ملازمین، جن میں میونسپل کارپوریشن، بینک، محکمہ تعلیم و دیگر اہم محکمے کے ملازمین نے لکھنؤ میں پیدل مارچ نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین یو پی اسمبلی کے گھیراؤ کا بھی ارادہ رکھتے تھے، لیکن پولیس انتظامیہ کی بھاری تعداد نے بیریکیڈز لگا کر انہیں ایسا کرنے سے باز رکھا۔ وہیں سرکاری محکموں میں ملازمت کرنے والے ان مظاہرین نے پرانی پینشن اسکیم کو بحال کرنے کے مطالبے کے علاوہ 5 سال سے زائد ملازمت کرنے والے عارضی ملازمین کو مستقل کرنے، عرصے سے التوا میں پڑے پرموشن کو عمل میں لانے اور تنخواہوں کی وقت پر ادائیگی جیسے مطالبات کو لے کر بھی احتجاجی دھرنا اور مظاہرہ کیا۔
پرانی پینشن، دوسرا ہے ہم لوگوں کی سیوا نوتی بنائی جائے، تیسرا ہے پروموشن جو ہے گرام پنچایت ادھیکاری کے پد پر 20% کا پروموشن ہم لوگوں کیا جائے، پردھان سے مکت کیا جائے، یہ 5 پرمکھ روپ سے ہم لوگوں کی مانگ ہے۔
مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر جلد ہی ان کے مطالبات نہ تسلیم کیے گئے تو اسی ماہ کی 30 تاریخ کو وہ دوبارہ ودھان سبھا کا گھیراؤ کر کے اپنا احتجاج درج کروائیں گے۔
سرور حسین، سحر عالمی نیٹ ورک، لکھنؤ۔
یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ افغان عوام کی مدد و حمایت کے لیے سرکاری بینکوں کے ذخائر سے بلا جواز استفادہ آئندہ مہینوں میں ملک میں انسانی المیہ جنم لینے جیسے حالات پیدا کر سکتا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ میں افغانستان کی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں لاکھوں افراد کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اس عالمی ادارے کی رپورٹ میں بیرونی امداد کی معطلی، حکومت افغانستان کے سرمایوں کو مسدود نیز، طالبان کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں نے ملک کو غربت و افلاس کی انتہا پر پہنچا دیا ہے اور افغانستان ایک شدید معاشی بحران میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے عالمی اداروں پر افغانستان کے خلاف پابندیاں کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کو انسانی المیہ کا سامنا ہے اور افغانستان کے موجودہ بحران کے پیش نظر اس ملک میں کئی ملین افراد کی جان کو خطرات لاحق ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اقوام متحدہ کی رپورٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2,28,00,000 افغان شہریوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے جو افغانستان کی آبادی کا نصف حصہ ہیں اور 10,00,000 افغان بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے ہر مہینے $20 کروڑ کی انسان دوستانہ مدد درکار ہے۔ عراق میں مشترکہ آپریشن کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ عراق سے امریکی فوجی انخلا کا وقت معین ہے اور امریکی فوج اپنے فوجی اڈوں کو بر وقت عراقی فوج کے حوالے کر دے گی۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق عراق میں مشترکہ آپریشن کے ترجمان تحسین الخفاجی نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ عراق میں امریکہ کے باقی بچے فوجیوں کی تعداد اب بہت کم ہے اور طے شدہ سمجھوتے کی بنیاد پر یہ باقی بچے فوجی بھی رواں سال کے اختتام تک عراق سے واپس چلے جائیں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں نے بہت سے فوجی اڈے تحویل میں دے دیے ہیں اور کچھ ہی ایسے اڈے باقی بچے ہیں جو امریکی فوجی تربیت و مشاورت کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے طے شدہ سمجھوتے کی بنیاد پر مقررہ وقت کے اندر عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ انخلا کے اس وقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ واضح ہے کہ عراقی عوام اور سیاسی دھڑے ایک عرصے سے امریکی فوج کے انخلا کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور عراقی پارلیمنٹ 5 جنوری 2020 کو امریکی فوجیوں کے انخلا کی قرارداد بھی پاس کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے سعودی جرائم پر اپنا شرمناک موقف جاری رکھتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ یمن میں تمام فریقوں سے صبر و تحمل سے کام لینے کے لیے اپیل کرتا ہے تاکہ کشیدگی کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے اعلان کیا ہے کہ صوبے الحدیدہ میں اقوام متحدہ کے نمائندے بڑی تعداد میں عام شہریوں کے جانی نقصان کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں اضافہ ہونے کے سلسلے میں تشویشناک رپورٹیں دے رہے ہیں۔ اسٹیفن دوجارک نے کہا کہ اقوام متحدہ یمن کی جنگ کے تمام فریقوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ عام شہریوں کی جان کی حفاظت کرنا اور جھڑپوں میں شدت کے خلاف اقدامات کو روکنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جارحہ سعودی امریکی اتحاد نے منگل کو ہولناک جرائم انجام دیتے ہوئے جنوبی صوبہ الحدیدہ میں حیث کے علاقے میں واقع یمنی شہری محمود عبداللہ شریان کے رہائشی مکان کو نشانہ بنایا تھا۔ اس رہائشی مکان پر اس وحشیانہ حملے میں وہ خود شہید ہو گئے اور ان کی بیوی کے جو حاملہ تھیں سخت زخمی ہو گئیں، جس کی بنا پر ان کے شکم میں پل رہا بچہ جو چند ہی دن بعد پیدا ہونے والا تھا ہلاک ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور اب وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کا، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نواب۔
ڈاکٹر صاحب، آئیے یہ کہ ڈائریکٹر جنرل جو ہیں وہ ایران کے دورے پر ہیں، اور اس دورے کی انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اس دورے کے حوالے سے ان کی یہاں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس دورے کے تناظر میں آپ ہمارے سامعین کو کیا بتانا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے یقیناً خبروں میں بھی سنا ہوگا، مسلسل ایک دو دنوں سے یہ موضوع خبروں میں ہے، اور کسی حد تک انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس پہ بحث و مباحثہ جاری ہے کہ آئی ای اے جو ایٹمی توانائی کا عالمی ادارہ ہے، اس کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں رافائل گروسی، وہ ایران کے دورے پہ تھے۔ آئی ای اور ایران کے درمیان جو ایک معاملہ ہے، وہ کوئی ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ، اور یہ رابطے یا یہ جو تعلق ہے، یہ ظاہر ہے ایران ایک ذمہ دار ملک ہے، اور اس نے جتنے عالمی ادارے ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات اسی نوعیت کے ہیں کہ جس انداز سے ہونے چاہیے۔ نہ یہ ہے کہ ایران فرض کریں این پی ٹی کا ممبر نہیں ہے، یا اس طرح کے دوسرے جو عالمی فیصلے ہیں، عالمی کنونشن ہیں، یا یو این او کے، یا یو این او کے دیگر جو اس مختلف موضوعات کے، تو ایران مختلف عالمی معاہدوں کا حصہ ہے۔ تو اس میں ایک آئی اے بھی ایک ادارہ ہے کہ جو دنیا بھر کے ان قانونی جو ایٹمی پروگرام ہے ان پہ اس کی ایک نظر ہوتی ہے، نگاہ ہوتی ہے، اس کی رپورٹس اس تک پہنچتی ہیں۔ البتہ یہاں پہ ایک میں بریکٹ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ ممالک کہ جو نہ این پی ٹی کے ممبر ہیں، نہ آئی اے کو اپنی نگرانی اور معائنے کی اجازت دیتی ہیں، ان کے بارے میں کبھی کوئی کسی جگہ پہ بات نہیں اٹھتی۔ میں اس میں بالخصوص غاصب اسرائیل کا نام لوں گا کہ وہاں ایٹمی ٹیکنالوجی کے جو خود ایک توسیع پسندانہ عزائم رکھنے والا ملک ہے، اور اس کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ آئے روز دھمکیاں بھی دیتی رہتی ہے، آج حملہ کر دیں گے ایران پہ، کل کر دیں گے، لیکن ان کے اس ایٹمی پروگرام کے بارے میں ڈیمونا کو اگر آپ دیکھیں تو کہیں پہ بھی آپ کو نہ سیکیورٹی کونسل کے اندر وہ زیر بحث نظر آئے گا، نہ جنرل اسمبلی کے اندر آئے گا، نہ عالمی اداروں کے اندر آئے گا، نہ وہ ایٹمی ہتھیار کم کرنے والے یا ختم کرنے والے جو مختلف کمیشنز ہیں ان میں زیر بحث آتا ہے۔ زیر بحث آتا ہے تو اسلامی جمہوریہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہے کہ جس کو 20-22 سالوں سے انہوں نے ایک متنازع پروگرام بنا کے پیش کیا ہے۔ تو اسی تنازع کے حل کے لیے ایران نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی عالمی ادارہ ہے، جو بھی ایٹمی توانائی کے عنوان سے کہیں پہ بھی سرگرم عمل ہے، وہ آئے اور ایران کے پروگرام کو نزدیک سے دیکھے، تاکہ وہ جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ ایران ایٹم بم بنانے کے پیچھے ہے یا فلاں انحراف ہے اس کے پروگرام کے اندر، تو وہ دور ہو جائے۔ لیکن اس مسئلے کو بھی معذرت کے ساتھ یہ بات کہتے ہوئے، یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آئی اے کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، آئی اے کے اندر بھی جاسوس بھیجے جاتے ہیں، آئی اے کے معائنہ کاروں کے ذریعے سے بھی امریکی سی آئی اے اور موساد کے جاسوس آ جاتے ہیں اور ایران کے ایٹمی پروگرام کو دیکھ کے اس کی اندر وائرس جو ان کو کمپیوٹر وائرس کے عنوان سے ایک بہت بڑا اسکینڈل رہا ہے ماضی میں, تو اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ یہ جو معائنہ کار تھے اسی روپ میں یہ لوگ آئے اور انہوں نے معائنے کی, اور معائنے کے نام پہ انہوں نے وہ جو سیکرٹس تھے اس پروگرام کے اس سیکرٹس کو بھی انہوں نے لیک کیا, جو کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق آئی اے ای اے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دنیا کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں وہ معلومات کے جو وہ ملک نہیں چاہتا کسی دوسرے ملک تک پہنچے. لیکن یہ لیکس ہوئیں اور بہت سارے اس کے منفی اثرات بھی مرتب ہوئے, تو اس لحاظ سے تمام تر ان مشکلات کے باوجود بھی ایران نے آئی اے ای اے سے ہمیشہ اپنا تعلق قانونی رکھا, اور آپ ماضی میں جتنے آئی اے کے جو سربراہ رہے ہیں سب نے جاتے جاتے جب ان پہ دباؤ کم ہوا اور جب ان پہ انٹرنیشنل پولیٹکس جس کو ہم امریکی سیاست کہتے ہیں اس کا دباؤ جب کم ہوا, البرادری سے لے کے اور ابھی جو ماضی کے جو تھے اس سے گروسی سے پہلے, سب نے یہ بات تائید کی ہے کہ ہم نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے اندر کوئی انحراف نہیں پایا اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایٹمی جو ایٹم بم بنانے کی طرف جو ایک پیش رفت ہے وہ نہیں دیکھی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آئے روز کوئی نہ کوئی الزام عائد کرتے ہیں, آئے روز کوئی نہ کوئی ایک سلسلہ بنا رہتا ہے. تو گروسی کا جو حالیہ دورہ ایران ہے اس کے پیچھے دو بنیادی چیزیں تھیں, ایک تو یہ کہ ایران نے جب ایٹمی معاہدہ کیا 5+1 کے اندر اور اوباما کے دور میں امریکہ کے سابق صدر کے دور میں, تو اس میں طے یہ پایا تھا کہ آئی اے کی رپورٹس کی روشنی میں جو ہے وہ معاہدہ ہوگا اور اس معاہدے کی صورت میں یہ ساری چیزیں حل ہو گئی تھیں, معاہدے پہ سائن بھی ہو گئے. لیکن اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اوباما نے بظاہر سائن تو کر دیے لیکن جو اس معاہدے کی اصل روح تھی کہ ایران پہ سینکشنز ختم کی جائیں وہ سینکشنز ختم نہیں ہوئی. لیکن بہرحال کسی حد تک اوباما کے دور میں تو وہ کم از کم امریکہ 5+1 میں شامل رہا, لیکن پھر جب وہ دوسرے امریکی صدر آئے ڈونلڈ ٹرمپ, تو انہوں نے جہاں دنیا کے دوسرے انٹرنیشنل معاہدوں سے اپنے آپ کو نکالا وہاں پہ خصوصی طور پہ ایران کے ساتھ جو عالمی معاہدہ تھا 5+1 اس میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ اس معاہدے سے نکل گئے. اس معاہدے سے نکلنے کے بعد پھر بھی ایران نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور دیگر جو اس 5+1 میں 4 کنٹریز تھے ان سے کہا بھی ٹھیک ہے آپ تو اپنے وعدوں کو پورا کریں, چلے امریکہ تو اس میں نکل گیا. تو پھر یورپی ٹرائیکا نے بھی لمبے چوڑے وعدے کیے, وہ بھی یورپی ٹرائیکا نے بھی فرانس جرمنی اور انگلینڈ نے, وہ بھی بس ہوا میں رہی باتیں, ان کا بھی کوئی عملی صورت پیش نہ آ سکی, جس کے نتیجے میں پھر ایران کی پارلیمنٹ نے ایک باقاعدہ اسٹریٹجک قوانین پاس کیے اور کچھ اسٹیپس طے کیے کہ اگر اس عرصے کے دوران ان معاہدوں کی شکوں پہ عمل نہ ہوا تو ہم یہ چیزیں جو ہے ان پہ عمل درآمد روک دیں گے, چاہے وہ ہیوی واٹر کا مسئلہ ہے, چاہے وہ یورینیم کی افزودگی کی مقدار ہے یا یورینیم کی افزودگی کی سطح ہے یا اس کو اسٹور کرنے کی جو باتیں ہیں, تو یہ سارا پروسیس چلتا رہا. تو ایران کی پارلیمنٹ نے جب یہ فیصلہ کیا اور ادھر سے ٹرمپ کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا, تو پھر دوبارہ امریکہ کے نئے صدر نے اپنی الیکشن کمپین میں یہ اندیا دینا شروع کر دیا کہ ہم معاہدے میں واپس آئیں گے, اور جب وہ وائٹ ہاؤس پہنچے تو اس وقت تک انہوں نے یہی باتیں کی کہ ہم معاہدے میں واپس آئیں گے. لیکن جو بائیڈن کی باتیں بھی وہی ہوائی باتیں رہیں اور اس میں بھی عملاً کوئی کام نہیں کیا, بلکہ اس معاہدے میں شامل ہونے کے لیے الٹا ایران پہ شرائط عائد کرنا شروع کر دیں, اور ان شرائط میں سے ایک یہ جو آئی اے ای اے کے جو مختلف معائنہ کاری کا عمل ہے, کیونکہ اس کے اندر ایران نے کچھ چیزوں پہ پابندی لگا دی تھی کہ اب آئی اے ای اس حد تک معائنہ کاری کر سکتا ہے, اس حد تک اس کے ڈیٹا لے سکتا ہے, اس حد تک اس کی جو ہے وہ وہاں پہ جو 24 آور کیمرے ہیں وہ اس حد تک آن رہیں گے, اس حد تک آف رہیں گے. تو کچھ اس معاہدے سے جب پیچھے ہٹا تو پھر آئی اے ای کو بھی تھوڑا احساس ہوا کہ بھائی اب تو ہمارا جو ہے وہ وہاں پہ اثر و نفوذ کم ہو رہا ہے اور ہم نہیں دیکھ رہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے اندر کیا ہو رہا ہے. دوسری طرف پھر یورپی ٹرائیکا نے پھر معاہدے کو زندہ کرنے کی باتیں شروع کر دیں, اور اس سارے پروسیس میں ضروری تھا کہ آئی اے ای دوبارہ آئے ان کے سربراہ پہلے بھی آ چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے، اب بھی جو ان کا دورہ ہے وہ اسی تناظر میں ہے کہ ابھی 29 نومبر کو مذاکرات کا نیا دور شروع ہونا ہے، 6 مذاکرات کے دور 4+1 کے ہو چکے ہیں، اب 29 نومبر کو جو یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کے لیے بنیادی طور پہ یہ دورہ تھا. اور اس دورے میں جو بظاہر ابھی تک رپورٹ سامنے آئی ہیں اس میں انہوں نے مثبت اعلان کیا ہے کہ مثبت پیش رفت ہوئی ہے مذاکرات میں، اور جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ خود ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، ایٹمی توانائی کے جو سربراہ محمد اسلامی سے ان کی گفتگو رہی ہے. البتہ آخر میں یہی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس من گھڑت اور بے بنیاد الزامات اور اس فوٹو سیشن اور یہ دورے اور یہ کافی نہیں ہے، نیت کو بدلنا ہوگا یورپی ٹرائیکا کو بھی، امریکہ کو بھی، اور آئی اے ای کو بھی. آئی اے ای نے اگر اسی طرح سیاسی فیصلے کیے، دباؤ میں آ کے فیصلے کیے، تو اس کے بعد پھر اس طرح کے دورہ جات کے کوئی فائدے بھی نہیں سامنے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بقول آپ کے کہ اب عمل کا وقت ہے، اور دوروں سے اور بیانات سے جو ہے وہ بات بننے والی نہیں ہے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. کتنا بے توقیر.
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے ہفتہ بسیج کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام. تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 آذر 18 ربیع الثانی اور 24 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ ربیع الثانی سن 602 ہجری قمری کو معروف عالم دین اور فقی محقق ہلی عراق کے شہر ہلہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار بلند مرتبہ علماء و فضلاء میں ہوتا تھا۔ انہیں شعر و ادب میں بھی مہارت حاصل تھی۔ محقق ہلی ابتدائی تعلیم کے بعد معنوی مدارج طے کرنے کی غرض سے اپنے دور کے معروف علماء کی خدمت میں باریاب ہوئے اور ان سے کسب فیض کیا اور اپنے وقت کے معروف فقی شمار کیے جانے لگے۔ محقق ہلی فقہ کے علاوہ معاشرے میں رائج دیگر علوم سے بھی اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ ان کی اہم ترین تصنیف شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ہے۔ دیگر کتابوں میں نافع، معارج اور تنبیہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ چوبیس نومبر سن 1632 عیسوی کو ہالینڈ کے فلسفی اور ماہر سماجیات باروخ اسپینوزا پیدا ہوئے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بتدریج ڈیکارٹ کے فلسفے میں ان کا رجحان بڑھا۔ یہودیت پر تنقید کرنے کی وجہ سے یہودی علماء ان کے دشمن ہو گئے اور بالآخر اسپینوزا گوشہ نشین ہو گئے۔ اسپینوزا کے فلسفیانہ افکار اور طریقہ کار صوفیوں کے عقائد سے نزدیک ہے۔ ان کی کتابوں میں علم اخلاق، سیاست اور بہبود عقل کتابوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سن 1677 عیسوی میں اسپینوزا کا انتقال ہو گیا۔ چوبیس نومبر سن 1831 عیسوی کو برطانوی ماہر طبیعت مائیکل فاراڈے نے رگڑ سے برقی توانائی پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے یہ ایجاد کر کے طبیعت، خاص طور سے بجلی کے شعبے میں ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ فاراڈے سن 1791 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ برطانوی ماہر طبیعت اور سائنسداں ہیمفرے کی مدد سے لیبارٹری میں معاون بن گئے۔ انہوں نے کیمسٹری اور میتھولوجی کے علاوہ برقی لیمپ بنانے کے تجربات بھی کیے اور بہت سی دیگر کامیابیاں بھی حاصل کی۔ فاراڈے کے دیگر قابل ذکر کاموں میں مقناطیسی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کرنے والی برقی موٹر کی ایجاد ہے۔ طبیعت کے ایک اہم فارمولے کا نام فاراڈے کے نام پر ثبت ہوا ہے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کلورین گیس سمیت بہت سی گیسوں کو مایع میں تبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ تین آذر سن 1285 ہجری شمسی کو ایران میں 8 صفحات پر مشتمل روزنامہ مجلس شائع ہوا۔ اس اخبار میں ملکی اور غیر ملکی خبروں کے علاوہ ایران کی مجلس ملی یعنی پارلیمنٹ کی تمام بحث شائع ہوتی تھی۔ روزنامہ مجلس کے مدیر اس زمانے کے ایک مشہور مصنف ادیب الممالک فراہانی تھے۔ تین آذر سن 1353 ہجری شمسی کو ایران کی شاہی حکومت کی خفیہ پولیس ساواک کے ایجنٹوں نے تہران کی مسجد جاوید کو حکومت مخالف سرگرمیوں کی بنا پر بند کر دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عراق جلا وطنی کے دوران ایران میں حالات انتہائی سخت تھے اور کسی کو حکومت کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے حالات میں مجاہد عالم دین آیت اللہ ڈاکٹر محمد مفتی نے تہران کی مسجد جاوید میں مذہبی اور علمی سرگرمیاں شروع کی اور اس مسجد کو اسلامی اور انقلابی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا، جہاں شیخ مرتضیٰ متحری اور ڈاکٹر باہنر جیسے افراد تقریریں کرتے اور لوگوں میں بیداری کی لہر پیدا کرتے تھے۔ ڈاکٹر مفتی نے عوام میں علمی اور مذہبی شعور پیدا کرنے کے لیے اس مسجد میں تفسیر قرآن، نہج البلاغہ، اصول عقائد، اسلامی اقتصاد اور تاریخ ادیان وغیرہ کی کلاسیں بھی شروع کی، جن میں عوام خصوصاً نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کرنے لگی۔ حکومت کو یہ سرگرمیاں ایک آنکھ نہ بھائی اور آخرکار 3000 سن 1353 ہجری شمسی کو آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ کی تقریر کے بعد ساواک کے ایجنٹوں نے مسجد پر دھاوا بول کر اسے بند کر دیا اور اس کے امام جماعت آیت اللہ شہید محمد مفتح کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ چوبیس نومبر سن 2013 عیسوی کو جنیوا شہر میں اسلامی جمہوریہ ایران اور گروپ 5 جماعت کے درمیان ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں عبوری معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے سے ایران اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین، فرانس، برطانیہ، امریکہ، چین اور جرمنی پر مشتمل گروپ 5 جماعت کے درمیان مذاکرات، جامع ایٹمی معاہدے پر دستخط، ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں تمام غلط فہمیوں اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کی راہ ہموار ہو گئی۔ جوائنٹ پلان آف ایکشن کے نام سے موسوم عبوری معاہدے کے مطابق فریقین رضاکارانہ طور پر ایک جامع رائے حل کے سلسلے میں باہمی اقدامات انجام دینے کے پابند تھے۔ اس طرح ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام اور یورینیم کی افسودگی کو محدود پیمانے پر جاری رکھا اور اپنی ایٹمی تنصیبات پر جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کی نگرانی کو پہلے سے زیادہ کر دیا۔ ادھر مغربی ممالک نے ایران پر لگی پابندیوں کو معطل کر دیا اور نئی پابندیاں عائد کرنے سے گریز کیا۔ جنیوا عبوری معاہدے کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ مغربی حکومتوں نے پرام جوہری توانائی تک رسائی اور یورینیم افسودگی کے ایرانی حق کا اعتراف کیا۔ واضح رہے کہ ایران اور گروپ 5 جمع 1 کے درمیان جامع ایٹمی معاہدہ JCPOA جولائی سن 2015 میں طے پایا۔ البتہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2018 میں یک طرفہ اور غیر قانونی طریقے سے جامع ایٹمی معاہدے سے امریکی علیحدگی کا اعلان کیا اور اس کے بعد دو مرحلوں میں ایران پر ایک بار پھر پابندیاں عائد کر دیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ہفتہ بسیج کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم رضاکار فورس بسیج کی تشکیل اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی کے اس رضاکار تنظیم کے بارے میں اقوال کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔
ہم کہیں بھی رہے، چاہت ایک ہے، راستے مختلف، منزلیں
اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 26 نومبر 1979 کو بسیج فورس بنانے کا حکم جاری کیا۔ اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں اسلامی انقلاب کی فتح کے 1 سال سے بھی کم عرصے بعد 26 نومبر 1979 کو اس وقت رضاکار فورس بسیج کی تشکیل کا حکم دیا، جس وقت انقلاب دشمن باغی قوتوں نے بیرونی طاقتوں کے تعاون سے ملک کے اندر تخریبی کاروائیاں شروع کیں، حتیٰ کہ بعض مقامات پر ملک ایران کو تقسیم کرنے کے لیے دہشت گردی اور مسلح کاروائیاں انجام دی گئیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہمیشہ عوام کی طاقت پر اعتماد اور بھروسہ کیا، اس بار انہوں نے عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتریں جن سے اسلامی انقلاب کو خطرہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے بسیج کے قیام کی سالگرہ کے موقع پر فرمایا، یہ عاجزی اور جرت کی عکاسی کرتا ہے، ان پاک دامن اور غیرت مند حضرات کی یاد جو دن کے شیر اور رات کے بیدار اور زاہد تھے، وہ نوجوان جنہوں نے جوانی کی لذتوں اور خواہشات کو خدا کے لیے ترک کر دیا، اور وہ بوڑھے جنہوں نے میدان جنگ کی سختیوں کو بڑھاپے کے آرام پر ترجیح دی، اور وہ مرد جنہوں نے بیوی بچوں اور دوستوں کو وطن کی محبت پر قربان کر دیا۔ بسیج الہی محبت کی عظیم قربان گاہ ہے۔ اس تنظیم کے افراد پست ذہن لوگوں اور مغرب کی جاہلانہ ثقافت اور اقدار کے خلاف ڈٹ گئے، اور بڑی اور شیطانی طاقتوں کے جھوٹے خوف سے نہیں ڈرے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیشی نے اپنے ثمرات دکھائے۔ رضاکار فورس بسیج کے ظہور کے 10 ماہ سے بھی کم عرصے کے بعد عراق میں باسی حکومت نے ایران پر فوجی حملہ کیا۔ مغربی حکومتوں اور خطے کے بعض سامراج نواز ممالک نے عراق کے توسیع پسند ڈکٹیٹر صدام حسین کو ایران پر حملہ کرنے اور اسلامی انقلاب کو کمزور اور تباہ کرنے کے لیے ایرانی سرزمین کے کچھ حصوں پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی، لیکن ایرانی فوج بالخصوص بسیج کے مجاہدین کی دلیرانہ مزاحمت نے ان مذموم مقاصد کے حصول کو روک دیا، اور یوں یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ آج امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اسی تدبر اور بصیرت کے ساتھ اسلامی نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس وقت سارے بسیجی اپنے ایمان، علم اور یقین پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وقت بھی اپنے قائد و رہبر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ پاکیزہ جوان ترقی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے ہر روز ایک نیا قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ بسیج کے اہم کاموں میں سے ایک کام انقلاب اور اسلامی جمہوریہ ایران کی عظیم کامیابیوں کا دفاع ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، جب تک بسیج ہے اسلامی نظام اور اسلامی جمہوریہ کو دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بسیج ایک ضروری اور لازمی عنصر ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے فرمان کے برخلاف بسیج کا جو پودا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خلوص نیت اور رضا الہی اور عوام کی خدمت کے لیے لگایا تھا، اب وہ ایک مضبوط درخت بن گیا ہے جس کی جڑیں اور بہت سی شاخیں ہیں جو ہمیشہ پھل دیتی ہیں۔ بلا شبہ یہ ادارہ نئے نتائج لاتا ہے، اور ایران کے لوگوں کے لیے بہت سے فوائد اور برکتوں کا ذریعہ بن گیا ہے۔ رضاکار فورس بسیج کے مقام و مرتبے کی یہ عظمت، اس کی قیمتی الہی خصوصیات جیسے روحانیت، اخلاص، عوام الناس، انقلابی بصیرت، مذہبی بیداری، ولایت، پاکیزگی اور قربت، زندگی کی سادگی، قربانی، استقامت، ابتکار عمل جیسی قیمتی صفات پر استوار ہے۔ آج لاکھوں پرعزم اور ہمدرد ایرانیوں نے مزاحمتی فورس بسیج میں شامل ہو کر ایران اور اسلامی انقلاب کی اقدار کے دفاع کے لیے کام کیا ہے۔ وہ ایمان اور جذبے کے حامل لوگ ہیں جو بسیج میں شامل ہو کر ایران میں ہونے والی پیش رفت میں اثر انداز کردار ادا کرتے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے اس سلسلے میں فرمایا، بسیج ایک ایسا گروہ ہے جس میں سب سے زیادہ پاکیزہ لوگ اور الہی نظریات سے سرشار اور تیار نوجوان شامل ہیں۔ یہ نوجوان اس قوم کے عظیم مقاصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بلا شبہ فعال و متحرک ہونے میں ان نوجوانوں کا کردار ناقابل تردید ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا، خوش قسمتی سے عوام کے مختلف طبقات نے بسیج کی دعوت پر لبیک کہا۔ ایران میں ہر جگہ شہری، دیہی، خانہ بدوش، طالب علم، ملازم، مزدور، کسان اور ملک کے دیگر شعبوں کے مختلف گروہوں نے بسیج کی دعوت پر لبیک کہا۔ بصیرت بسیج کی بنیادی خصوصیت ہے جس نے ان کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے بسیجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو چیز راستے کا تعین کرتی ہے وہ بصیرت ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، پیارے نوجوانوں، عزیز بسیجیوں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اس بصیرت میں روز بروز اضافہ کریں۔ چند مادی ضرورتوں اور چھوٹے مسائل کو اپنی بصیرت کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ اپنی بصیرت بڑھائیں اور اپنے دشمن کو پہچانیں۔ دشمن کے پاس طرح طرح کی چالیں ہیں۔ بسیج کی ایک اور اہم خصوصیت ان کا خلوص اور گمنام رہ کر کام کرنا ہے۔ رضاکار بسیجی اپنا کام خدا کے لیے کرتے ہیں اور کسی سے اجر کی امید نہیں رکھتے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی بسیجیوں کے اخلاص کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کے لیے پیسہ، مذہب، شہرت اہمیت نہیں رکھتا اور یہ کسی ملازم کی طرح اوپر سے حکم نہیں لیتے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے مظلوموں کی بسیج تنظیم کو پاکیزہ، سب سے زیادہ سرشار اور قوم کے اعلی اہداف کے لیے کام کرنے کے لیے تیار رہنے والا گروہ قرار دیا اور فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی طرح ایک فورس بسیج ہے۔ جی نہیں، بسیج عوام میں سے ہے اور اس نے جنگ میں دوسری فورسز سے زیادہ وزن اٹھایا ہے۔ بہت سے عسکری ماہرین کے مطابق بسیج دنیا کی سب سے جامع، مربوط، مؤثر اور بے لوث قوت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی بسیج کی مخلص قوتوں کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش ہونے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بسیج کو سب سے آگے بڑھ کر سائنس کے میدان میں داخل ہونا چاہیے۔ آپ کو سائنسی میدانوں، تکنیکی میدانوں، سائنسی ایجادات اور سائنس کے بلند و ارفع افقوں تک جانا ہے اور ان بلندیوں کو فتح کرنا ہے۔ رضاکار فورس بسیج سے نہ صرف ماضی کی طرح اعلی اخلاقی، انقلابی اور عوامی اوصاف سے آراستہ ہونے کی توقع کی جاتی ہے بلکہ ملک کے تمام ابھرتے ہوئے مطلوبہ شعبوں میں بھی سرگرم عمل ہیں۔
ہمیں جو کفر درو، ہمیں جو ظلم ستم، چہرے مردم شار، ہمیں ہی آئے غم۔
اللہ اللہ تو بناہی بازی فن، یا
قصر و قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون، حقشان قسمت گرد، پرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاخ نشین.
الله الله
در جواب یک ندا، خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد، جامعه رزم بپوش.
روز قیام است و جهان کشتن دیر بددهان، رسالت محمد است هر دو جهان امن و امان.
خلق بیدار شدند، همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله
سامن پروگرام کا اختتام رہبر انقلاب اسلامی کے اس پیغام سے کرتے ہیں. عوامی رضاکار فورس کے یوم تاسیس کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں رہبر انقلاب اسلامی اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ عوامی رضاکار فورس ایرانی قوم کا عظیم سرمایہ اور خداداد ذخیرہ ہے. ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور عالمی سامراجی طاقتوں کے مفادات ختم ہو جانے کے بعد دشمنوں کی سازشوں اور فتنہ پروری میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا تھا. ایسے حالات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی اور اسلامی انقلاب ایران کے عظیم قائد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 26 نومبر 1979 کو عوامی رضاکار فورس بسیج کی تاسیس کا تاریخی فرمان جاری کیا تھا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ملتے ہی ایران بھر کے نوجوان رضاکارانہ طور پر اپنے ملک پر مسلط کی گئی جنگ میں حصہ لینے کے لیے نکل پڑے اور 8 سال تک جاری رہنے والے دفاع وطن کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلامی انقلاب کے نوخیز پودے کی حفاظت کرتے رہے. رہبر انقلاب اسلامی اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے عوامی رضاکار فورس کے بسیج کے یوم تاسیس کے موقع پر جاری کیے جانے والے تہنیتی پیغام میں فرمایا، عوامی رضاکار فورس بسیج حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم اور درخشاں یادگار، قومی طاقت کا مظہر اور پاکیزگی، خلوص، بصیرت اور مجاہدت کا نمونہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ملکی دفاع کا میدان ہو یا عوام کو وسیع تر خدمات فراہم کرنے کا معاملہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا میدان ہو یا ملک میں روحانی اور اخلاقی ماحول پیدا کرنے کی تگ و دو، ہر جگہ عوامی رضاکار فورس کا نام سب سے آگے ہوتا ہے اور اس کا کردار نمایاں نظر آتا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں ایمان، عزم، احساس ذمہ داری اور خود اعتمادی کو عوامی رضاکار فورس بسیج کا اہم ترین ستون قرار دیتے ہوئے فرمایا، یہ عناصر خود نعمت الہی اور الطاف خداوندی ہیں جن کا شکر ادا کرنے کے ساتھ انہیں محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے عوامی رضاکار فورس بسیج کو ایرانی قوم کے لیے خدا کی عطا کردہ عظیم نعمت اور سرمایہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، اس قوم کے دشمن شروع سے آج تک اسے نابود کرنے یا کم از کم غیر مؤثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا اور خدا پر توکل، خلوص اور منصوبہ بندی کے ساتھ قدم آگے بڑھانا عوامی رضاکار فورس بسیج کے عہدیداروں اور کارکنوں کی اہم ترین ذمہ داری ہے. سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. سامعین، ابھی آپ پروگرام ہفتے بسیج کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. السلام علیکم سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں. تو سب سے پہلے تہران ٹائمز کی اس سرخی اور اس کی تفصیلی خبر کا جائزہ لیتے ہیں. عنوان کچھ اس طرح سے کہ گروسی نے ایران میں حقیقت کا سامنا کیا. ایران کے اعلی عہدیداروں سے ملاقات کے بعد ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے سربراہ رافائل گروسی کو اصل صورتحال کا اندازہ ہو گیا ہے. ایران کے قومی ایٹمی ادارے کے سربراہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ گفتگو کو مزید گہرائی تک لے جانے کی جانب پر امید ہیں. انہوں نے کہا کہ مشترکہ پلیٹ فارم حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور ایران کے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے اور پاک جوہری توانائی کی ضرورت پر
غور کیا گیا۔ اس موقع پر ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے بھی اس بات پر زور دیا کہ ایران اور آئی اے ای کے درمیان مسئلہ مکمل طور پر تکنیکی ہے اور ایجنسی کو سیاسی مسائل اور دشمنوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے مشتبہ نظریات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا گروسی نے مشترکہ نشست کے دوران اس بات پر تاکید کی ہے کہ انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام میں کسی بھی قسم کے جھول اور غلط رجحان کا مشاہدہ نہیں کیا اور ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو معاہدوں اور قوانین کے عین مطابق بڑھا رہا ہے۔ رائے الیوم کی سرخی ہے حماس کو دہشت گرد قرار دینے کے محض 3 دن بعد بیت المقدس میں مسلحانہ کارروائی کا کیا مطلب ہے؟ مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی مسلحانہ کارروائی فادی محمود ابو شقیدم نے انجام دی جس کے نتیجے میں ایک صہیونی فوجی ہلاک جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ مغربی پروپیگنڈا مشینوں نے اسے ان کے بقول فلسطینیوں کا جنگی جرم قرار دیا لیکن حماس تحریک کے اس رکن کی یہ کارروائی متعدد پیغامات کی حامل تھی۔ فلسطینیوں نے اس سے پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ ان کی سرزمین اور مقدس مقامات پر صہیونیوں کے حملے کی صورت میں اس کا سخت جواب دیا جائے گا اور سلسلہ نام کے اس آپریشن کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کارروائی مقبوضہ بیت المقدس کے مرکز میں انجام دی گئی جس سے غرب اردن میں حماس تحریک کی بڑھتی موجودگی اور اثر و رسوخ کا پیغام بھی گیا ہے۔ دوسری جانب اس آپریشن میں گن کا استعمال کیا گیا جو فلسطین تحریک کے نئے مرحلے میں داخلے کی علامت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کارلو مشین گن مقامی طور پر اور معمولی وسائل سے بنائی جا سکتی ہے جسے غزہ سے غرب اردن کو راکٹ اور میزائل ٹیکنالوجی کی ترسیل کا پیش خیمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر صہیونی وزیر اعظم نے اپنی افواج کو خبردار کرتے ہوئے حماس کو انتقامی کارروائی کی دھمکی دی ہے لیکن اس تحریک نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایسے بیانات سے مرعوب ہونے والی نہیں۔ روزامہ جنگ کا رخ کرتے ہیں اور اس کی سرخی ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ملک چلا سکیں، قرض لینا پڑتا ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ملک میں ٹیکس کلچر بنا ہی نہیں، ٹیکس چوری کرنے کو لوگ برا سمجھتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نو آبادیتی نظام میں لوگ ٹیکس چوری کرنا اچھا سمجھتے تھے۔ 2008 سے ٹریک اینڈ ٹریس نظام لانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جب لوگ سمجھیں کہ ٹیکس ہم پر اکٹھا ہوگا تو برتاؤ الگ ہوتا ہے۔ حکمراں اشرافیہ نے کبھی ٹیکس کلچر پروان نہیں چڑھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اشرافیہ کے شاہانہ طرز زندگی سے لوگ سمجھتے تھے، ہمارا احساس نہیں۔ امیر ملکوں میں بھی وزراء کا طرز زندگی ایسا نہیں۔ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ترقی یافتہ ملکوں میں وزراء کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ عوام کا کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقروض ملک کے وزیر اعظم نے دوروں پر 10-10 گنا زیادہ خرچ کیا۔ حکمراں کو ٹیکس کا پیسہ خرچ کرنے کا احساس نہ ہو تو لوگ ٹیکس نہیں دیں گے۔ روزنامہ سیاست کی سرخی ہے کہ اسد الدین اویسی سماجوادی پارٹی کا ایجنٹ ہے، یہ بات کہی یوگی آدتیہ ناتھ نے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے منگل کے روز کل ہند مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے سربراہ اسد الدین اویسی کو سماجوادی پارٹی کا ایک ایجنٹ قرار دیا۔ انہوں نے اویسی کو ریاست میں فسادات کو اکسانے کا ملزم ٹھہرایا اور انتباہ دیا کہ اگر اے آئی ایم آئی ایم کے لیڈر مشکل کھڑی کرتے ہیں تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ آدتیہ ناتھ نے مزید کہا کہ اس موقع پر میں چچا جان یعنی اویسی اور ابا جان یعنی ملائم کے حامیوں سے استفسار کرنا چاہوں گا کہ غور سے سنیں، اگر تم ریاست میں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر حکومت سختی کے ساتھ اس سے نمٹے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کے ایک ایجنٹ بن کر لوگوں کو اکسایا جائے۔ اس سے قبل اسد الدین اویسی نے مودی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ شہریت ترمیمی قانون سی اے اے اور این پی آر سے زرعی قوانین کے طرز پر دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر حکومت اب این پی آر اور سی اے اے قوانین لاتی ہے تو پھر ایک اور نیا شاہین باغ ہم بنائیں گے۔ اور ناظرین، اس حصے میں ہم نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو پہلے الف نیوز ایجنسی کا رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سرخی ہے۔ ایٹمی مذاکرات سے قبل عرب امریکی ہنگامہ آرائیوں کا پیغام۔ ایران کے موضوع کی مرکزیت کے ساتھ ریاض میں ہونے والی امریکہ اور خلیج فارس تعاون کونسل کی مشترکہ نشست کے دوران ایران کے خلاف ایک بیان جاری ہوا جسے ماہرین اپنی نوعیت کا پہلا قدم قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ اور خلیج فارس تعاون کونسل کے مشترکہ بیان میں ایران کے ایٹمی پروگرام اور اس کے ترقیاتی منصوبے اور علاقائی اثر و رسوخ اور میزائلی طاقت کے بارے میں پریشانی ظاہر کی گئی۔ بیان میں ایران کے اقدامات کو مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے خطرناک ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مغربی ممالک نے اپنے علاقائی حلیفوں کے ساتھ مل کر ایٹمی مذاکرات سے قبل ماحول کو ایران کے خلاف بگاڑنے اور اس ذریعے ایٹمی مسائل سے ہٹ کر دیگر موضوعات پر بھی ایران پر دباؤ بڑھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ یہ رویہ G20 اجلاس کے موقع پر بھی امریکہ کی جانب سے دیکھا گیا، جہاں بائیڈن نے ایک ایران مخالف بیان جاری کر کے جہاں تک ممکن تھا ایران کے موقف کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ یہ طریقہ عوامی سطح پر ایران مخالف محاذ تیار کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بعض عرب ممالک بھی ایران کے ساتھ اپنی مشکلات کے پیش نظر ایٹمی موضوع میں مداخلت کر کے اور سینی حکومت کی مدد سے تہران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان ممالک کے حکام کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ان کی سیاسی اہمیت اور وزن کے لحاظ سے ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور رخ کرتے ہیں ٹی آر ٹی کا، اس نے سرخی لگائی ہے کہ اقوام متحدہ نے یمن کی جنگ کے خوفناک اندازے پیش کیے۔ اقوام متحدہ نے یمن پر مسلط کردہ جنگ کے بارے میں اپنے اندازے پیش کرتے ہوئے اعلان کیا کہ رواں سال کے آخر تک 377,000 جانوں کا ضیاع متوقع ہے۔ ان میں سے 60% ہلاکتیں جنگ کے بالواسطہ نتائج کے طور پر پیش آئیں گی، جن میں صاف پانی تک عدم دسترسی، بھوک اور وبائیں اور دیگر امراض شامل ہیں۔ منگل کے روز جاری ہونے والی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی حملوں کے نتیجے میں براہ راست 1.5 لاکھ اموات واقع ہوں گی، اور اگر جنگ 2030 تک جاری رہی تو 13 لاکھ یمنی شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، جن میں سب سے زیادہ شرح بچوں کی ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ سن 2021 میں ہر 9 منٹ میں 5 سال سے کم ایک یمنی بچہ موت کا شکار ہو رہا ہے۔ اردو پوائنٹ کی سرخی ہے، مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کی تجویز کی حمایت کر دی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کی تجویز کی حمایت کر دی۔ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے پر استعفے بھی دیے جائیں۔ ثاقب نثار آڈیو لیک کا معاملہ ملکی سطح پر اٹھایا جائے گا۔ دنیا نیوز کے مطابق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کی مرتب کردہ تجاویز اور سفارشات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ووٹنگ مشین اور انتخابی اصلاحات سے متعلق متنازع قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں غیر حاضر ارکان اسمبلی کو شوکاز نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ اور اردو نیوز 18 کی سرخی ہے کہ ملک میں بڑھیں گی سیلاب، سوکھا اور طوفان جیسی آفات، موسمیاتی سائنسدانوں نے کیا الرٹ۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے اب تک کے پیش کیے گئے پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ ہمارے پروگراموں سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ اور سامعین، اب اس مرحلے میں جو ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہے، سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔ سامعین، جس وقت قرآن انسانوں کے لیے قیامت کے میدان کی منظر کشی کرتا ہے تو فرماتا ہے، قیامت وہ دن ہے کہ جس میں سارے انسان منظم صفوں میں خدا کی عادل عدالت میں حاضر ہوں گے، اور ان کے افکار و اعمال کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اس دن لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور سارے گواہوں کی زبانیں کھل جائیں گی، اور ان میں قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی، اور یہ گواہ تمام چھوٹے بڑے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال مناسب شکل میں مجسم ہوں گے۔ قیامت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ اعمال، افکار، اوصاف اور کردار کا مجسم ہونا ہے، کہ جسے تجسم اعمال کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جو اعمال انسان دنیا میں انجام دیتا ہے وہ دوسری دنیا میں اس کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس سرمایہ کی اصلی ماہیت یعنی اس کے اعمال کی حقیقت آشکارا اور نمایاں ہو جائے گی۔ قیامت کے دن نظام عالم کے درہم برہم ہونے اور قیامت برپا ہونے کے بعد قیامت کی منازل اور مواقف میں سے ایک انسان کے کاموں کے حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، یعنی انسان نے دنیا میں جو عمل انجام دیا ہے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اسی سبب سے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب یعنی محاسبے کا دن ہے۔ اس روز خداوند عالم اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لے گا اور اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ نامہ اعمال کا مسئلہ اور قیامت کی عدالت میں محاسبہ دنیا کے تصور کے برخلاف اور اس سے مختلف ہوگا، کیونکہ عالم آخرت مادی دنیا سے بالاتر ایک عالم ہے۔ سامعین، ہم نے اسی طرح بتایا تھا کہ ہماری روح اور جسم ہماری پوری زندگی کے اعمال و کردار اور اقوال کا عجیب و غریب اور پراسرار آرکائیو ہے، اسی طرح سے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا انعکاس اور اثر ہمارے وجود پر مرتب ہوتا ہے۔ ہمارے اچھے یا برے اعمال ہماری روح اور جسم پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں اور نشان راہ دکھاتے ہیں، یعنی زندگی کو جہت دیتے اور بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ یہی اثرات اور نشان راہ قیامت کی عدالت کے گواہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہر انسان کا حساب و کتاب اس کے نیک و بد اعمال کے اثرات کا مجموعہ ہے کہ جو اس کے وجود میں پیوست ہے، اور یہ حساب معین اور معلوم ہے۔ اس وصف کے ساتھ قیامت کا محاسبہ ایک طرح سے مشاہداتی اور دقیق محاسبہ ہے کہ جو اس عالم کے محاسبوں سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ سامعین، قیامت میں تمام انسانوں سے سوال ہوگا۔ خداوند عالم سورہ اعراف کی آیت 6 میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک ہم ان لوگوں سے بھی باس پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے۔ اس آیت کی بنیاد پر قیامت میں سوال و جواب کا ہونا بالکل واضح ہے، اور یہ سوال و جواب اور حساب و کتاب عمومی ہوگا۔ سب سے پوچھا جائے گا، پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پیغام حق کو پہنچانے، جہل و تاریکی کا پردہ دور کرنے اور ظلم و جور کا مقابلہ کرنے میں اپنے فرائض بخوبی انجام دیے ہیں یا نہیں۔ البتہ انسانیت کے ان عظیم معلموں کا جواب واضح اور روشن ہے، اس طرح دین حق کے رہبروں اور پیشواؤں کو بھی جواب کو ہونا پڑے گا اور عوام کو بھی۔ قیامت میں حساب و کتاب کرنے والا خدا ہوگا، اور ایسا حساب کرنے والا ہے جو انتہائی دانا، حکیم، عادل اور مہربان ہے۔ وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے کاموں اور افکار و اعمال، حتیٰ ہماری پوشیدہ نیتوں سے بھی آگاہ ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل چھپا کر یا لوگوں کی نظروں سے بچا کر بھی انجام دیتا ہے تو ان کو بھی خدا دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے، اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ سامعین، قیامت کی عدالت میں فیصلہ اور حکم ذات پروردگار سے مخصوص ہے۔ تاریخ بشریت کے نشیب و فراز سے بھرے ہوئے ایام میں مختلف قوموں نے جو کام انجام دیے ہیں ان کا خداوند عالم بہت تیزی سے حساب لے گا اور ان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم چشم زدن میں تمام مخلوق کے اعمال کا جائزہ لے گا اور ان سے حساب لے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کا علم اور قدرت دیگر مخلوقات کی طرح محدود نہیں ہے، اور وہ بندوں کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے جسم و جان پر اور ہمارے اطراف کی مخلوقات جیسے زمین، ہوا اور دیگر چیزوں پر اثر مرتب کرتے ہیں۔ اس طرح سے انسان کا سرتاپا وجود ہی، چاہے وہ مجرم ہو یا نیک انسان، اس کا اعمال نامہ شمار ہوتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ، پیر اور کھال اور دیگر اعضاء بدن، حتیٰ زمین اور ماحولیات اور گھر کے در و دیوار کے جس میں وہ زندگی گزارتا تھا، سب ہی اس کے اعمال نامے کا حصہ ہیں۔ عالم تشبیہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے ہر عضو بدن کے اندر ایک کیلکولیٹر اور گنتی کرنے کی مشین ہے، اور قیامت میں حساب و کتاب کے وقت اس کا سارا حساب سامنے آ جائے گا۔ اس لحاظ سے انسان کے وجود کو ایک ایسی گاڑی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جس کی لمحہ بہ لمحہ کارکردگی اس کے آڈومیٹر پر ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ماہرین گاڑی کی طے شدہ مسافت کا بعد میں بیٹھ کر حساب و کتاب کریں۔ اس وصف کے ساتھ کون ہوگا کہ جو انسانوں کے تمام اعمال کا تیزی اور دقت سے حساب لیے جانے پر تو یقین رکھتا ہوں، پھر بھی اپنے اعمال و کردار کو توجہ نہ رکھے؟ ایسے میں کون ہوگا جو دوسروں پر بے حساب ظلم و ستم اور تجاوز کرے، بلا سبب جھوٹ بولے اور بلا وجہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے؟ کیونکہ اس طرح کے ناشائستہ اعمال کو قیامت کے دن حساب و کتاب پر عقیدے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ سامعین، اب یہ نقطہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں کن چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت میں انسان کے تمام اعمال، حتیٰ اگرچہ وہ چھوٹے اور حقیر ہوں، پھر بھی ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ زلزال کی آیت 7 اور 8 میں قیامت میں انسان کے اعمال کے مشاہدے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت 47 میں قیامت کے دن دقیق اور غیر معمولی حساب و کتاب کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اور کسی نفس پر اتنا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قیامت کے دن خدا کے عدل و انصاف کا ترازو اتنا زیادہ دقیق اور منظم ہوگا کہ گویا عین عدالت ہے۔ اسی سبب سے وہاں کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی نیک بندوں کی جزا اور پاداش میں سے کچھ کم کیا جائے گا، اور نہ ہی بدکاروں اور گناہکاروں کی سزاؤں میں کوئی اضافہ کیا جائے گا۔ روز قیامت کا حساب بہت دقیق اور ہر طرح کے ظلم و ستم سے عاری اور عیب و نقص کے بغیر ہوگا۔ اسی سلسلے میں خداوند عالم فرما رہا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور اس کا محاسبہ کریں گے۔ رائی سرسوں کی قسم کا ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کی پھلیاں سکا کر اس کا بیج حاصل کیا جاتا ہے، جو جسامت میں بہت چھوٹے اور گول گول دانے ہوتے ہیں، اور چھوٹے ہونے میں ضرب المثل ہے۔ قیامت کے روز اچھے اور برے اعمال کو پرکھنے کے لیے ترازو سے کیا مراد ہے؟ بعض کا یہ خیال ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن وزن کے حامل ہوں گے، اور آخرت میں بھی اس دنیا کی طرح معمول کے ترازو نصب کیے جائیں گے تاکہ اس کے وسیلے سے لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے۔ ان کی یہ سوچ اس لیے ہے کہ ان افراد نے آخرت میں اعمال کے میزان اور وزن کا دنیا میں رائج وزن کے مفہوم سے غلط موازنہ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ترازو اور میزان ناپنے کے پیمانے کے معنی میں ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز کے لیے ناپنے کا ایک آلہ ایجاد ہوا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے ترازو کی شکلیں کس طرح بدلتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ لفظ میزان دوسری چیزوں کے جانچنے کے آلات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے، جیسے میزان الحرارت گرمی جانچنے کا آلہ، میزان الہوا ہوا جانچنے کا آلہ وغیرہ وغیرہ۔ اس بنا پر جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت لوگوں کے اعمال ایک خاص وسیلے سے جانچے جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وسیلہ دنیا کے ترازو کی طرح ہو، ممکن ہے کہ وہ وسیلہ انبیاء و ائمہ اور افراد صالح کا وجود ہو۔ اس مطلب کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ چنانچہ بحار الانوار میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب آئے ونزع الموازین القسط کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بروز قیامت میزان سے مراد پیغمبران کرام اور لوگوں میں سے وہ افراد ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کے نام اعمال میں تاریکی کا کوئی گوشہ نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس جہاں میں جو مرد اور عورت کی روح سے دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے وہ فی الحقیقت دوسروں کے اعمال کا ایک ترازو ہے، اور جو شخص جس قدر بھی ان سے مشابہت رکھتا ہے وہ اتنا ہی وزن رکھتا ہے، اور وہ افراد جو ان سے کم مشابہت رکھتے ہیں یا بالکل مشابہ نہیں ہے وہ کم وزن یا بالکل بے وزن اور ہلکے افراد ہیں۔ یہاں تک کہ اس جہاں میں بھی دوستان خدا دوسروں کے اعمال کی مقیاس ہیں، لیکن چونکہ اس دنیا میں بہت سے حقائق پردہ خفا میں رہ جاتے ہیں اور قیامت کا دن انکشاف و ظہور کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن یہ واقعات ظاہر و آشکارا ہو جائے گی، اور یہی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موازین جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے، کیونکہ اولیاء حق جو ترازوئی اعمال ہیں وہ متعدد ہیں۔ نیز یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی صفت میں ممتاز تھا، بنابراین ان میں سے ہر ایک انسانوں کی کسی ایک صفت کی مقیاس ہے، اور انسانوں کے اعمال و صفات مختلف ہیں، لہذا کسوٹی اور ترازو مختلف ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کا میزان عمل سنگین ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا وہ حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔